باس حالات حاضرہ میں مختلف موضوعات ہیں، ملکی بھی اور غیر ملکی بھی. ملکی مسائل میں چند چیزیں جو ضروری ہے اشارہ ان کی طرف. ایک مسئلہ جو افسوسناک وقوع پذیر ہوا ہے گزشتہ دنوں، بہاول پور میں فورٹ عباس جگہ پر مجلس اعضاء پر پولیس نے تشدد کیا ہے بہیمانہ، بچوں پر، عورتوں پر، بانیوں پر اور شرکائے مجلس کے اوپر، اور مجلس بھی درہم برہم کی ہے لوگوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، عزاداروں کے اوپر بھی تشدد کیا ہے، جو بہت ہی مذموم کام ہے، قابل نفرت کام ہے یہ پولیس کا. اور جو متعلقہ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس مسئلے کی پیگیری کریں اور ان مومنین کا جو حق ہے وہ انہیں دلائیں. ان میں سے کچھ ظاہراً گرفتار بھی کیے ہیں، ابھی مکمل رپورٹ نہیں ہے میرے پاس تفصیلات کے ساتھ کہ کیا جزیات ہیں، لیکن جو پتہ چلا ہے وہ یہ کہ کچھ اسیر بھی کیے ہیں انہوں نے، اور زد و کوب بھی کیا ہے، اور عورتوں بچوں پر تشدد بھی بہیمانہ، حد سے زیادہ تشدد کیا ہے. یہ عمل قابل مذمت ہے. دوسرا موضوع جو حالیہ دنوں میں تشویش کا باعث بنا ہوا ہے پورے ملک میں، وہ زائرین اربعین کے متعلق ہے. زائرین اربعین جو اس وقت پوری دنیا سے جا رہے ہیں کربلا معلی میں، پاکستان سے بھی ایک بڑی تعداد اس موقع پہ اربعین کے لیے جاتے ہیں ہر سال، اور ہر سال ان کے لیے مختلف نوعیت کی مشکلات پیش آتی ہیں، کچھ کاروان سالاروں کی طرف سے، کچھ ویزا دینے والے دفاتر کی طرف سے، کچھ ٹرانسپورٹ والوں کی طرف سے، اور کچھ پھر سیکیورٹی کے نام پر اور امنیت کے نام پر پیش آتی ہیں، جو خصوصاً بائی روڈ جا رہے ہوتے ہیں، کوئٹہ کے راستے، تفتان کے راستے، وہ زیادہ مصائب کا شکار ہوتے ہیں. گزشتہ دنوں ایک طبقہ کو جیکب آباد میں روک لیا گیا، وہاں پر اس لکھ دکھ صحرا میں جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ بھی نہیں ہے، وہیں پہ کاروان روک لیتے ہیں کسی چیک پوسٹ پر، کسی پولیس چوکی پر، اور خواتین اور زائرین اور معمرین کو وہاں تکلیف پہنچاتے ہیں، معمر لوگوں. اسی طرح کوئٹہ پہنچ کر انہیں وہاں سے آگے تفتان بارڈر تک لے جانے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ بھی تکلیف دہ ہے، کافی حد تک تکلیف دہ ہے، ہر عنوان سے ہے. وہاں ان کا رکنا، پھر محدود تعداد میں ان کو کاروان بنانا، اور وقفے زیادہ کرنا بیچ میں. بعض اوقات اتنے وقفے کرتے ہیں کہ ان کا ویزا ہی کوئٹہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے. ایران اور عراق کا جو ویزا انہوں نے لیا ہوتا ہے یہ کوئٹہ میں ہی ختم ہو جاتا ہے، اور وہاں سے انہیں واپس آنا پڑتا ہے، ویزا ان کا رینیو نہیں ہوتا. اور بعض ایسے مسائل ہیں جو انتظامی معاملات کے عنوان سے زائرین کے لیے پیش کیے جاتے ہیں بجائے سہولت دینے کے، تنگ کیا جاتا ہے انہیں. ٹیکس اضافی مختلف اداروں نے، سرکار نے اور غیر سرکار نے، اور بعض اپنے گروہ نے، شیعہ گروہ نے ان کے زائرین کے اوپر ٹیکس عائد کیے ہوئے ہیں مختلف طرح کے، یہ ٹیکس دیں گے، اور یعنی راستے کی مشکلات کو درآمد کا ذریعہ بنا لیا ہے. لوگوں کی عقیدت، احترام، مجبوریوں سے اپنی معیشت بنانا شروع کر دیا. کاروبار ہیں بہت سارے لوگوں کے، کوئی کس مد میں ان سے وصول کر رہا ہے، کوئی کس مد میں ان سے وصول کر رہے ہیں، اور انہیں مجبور کرتے ہیں مختلف بہانوں سے کہ یہ ٹیکس دیں ورنہ ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی. زائرین جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات ہیں، جو واپس آتے ہیں ان کے لیے بھی، خصوصاً تفتان بارڈر پہ زیادہ مشکلات ہیں. وہاں رکنے کا کوئی انتظام نہیں ہے اور روک لیتے ہیں وہاں پر ان کو، کئی دن تک زائرین کو ٹھہرا لیتے ہیں, اور گزشتہ دنوں میں جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے کہ وہاں پر بھی ظاہراً پولیس تشدد سے ہی بعض زائرین کی وفات ہوئی ہے, اور انہیں تشدد کے ذریعے سے ایک طرح سے شہادت ہوئی ہے ان زائرین کی تفتان بارڈر کے اوپر, کہ یہ بھی بہت افسوسناک کام ہے جو ہر سال تکرار ہوتا ہے. اس سال حکومت نے باقی کاموں کی طرح اس مد میں بھی کافی نعرے لگائے کہ زائرین کو سہولتیں دی جائیں گی, زائرین کیا کریں گے, اخباری بیان دیے, لیکن عملاً پچھلے سالوں سے بدتر صورتحال زائرین کے لیے پیش آ رہی ہے, اور آگے بھی زائرین کے لیے مسائل ہیں. ظاہر ہے عراق کے اندر بھی امنیت کا پہلے سے ہی انہوں نے ماحول زائرین کے لیے عراق میں ناامن بنایا ہوا ہے, اس بہانے سے کہ زائرین عراق میں آ کر مختلف امور میں شرکت کرتے ہیں, مختلف کام کرتے ہیں. پاکستانی زائرین کے بارے میں پاکستانی میڈیا میں بعض اور سوشل میڈیا پہ بالخصوص یہ افواہیں اور غیر ذمہ دارانہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ زائرین جو جاتے ہیں یہ زائرین نہیں جاتے بلکہ یہ شام اور عراق میں جنگ میں شرکت کے لیے لوگ جا رہے تھے, یہ بوڑھے 90-90 سال کے عورتیں اور مرد یہ جنگ میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, یہ ایسی ایک بےتکی بےہدہ بات کرتے ہیں, اس سے بھی زائرین کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں, حساسیت پیدا کرتے ہیں. اور عراق کے اندر بھی اس طرح کا ہی جس طرح پاکستان میں پروپوگنڈا کیا جاتا ہے اسی طرح سے مشابہ عراق میں, اور اس سال یہ پروپوگنڈا زیادہ ہے وہاں پر. ہماری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ سارے زائرین خیرافیت سے سفر بھی اور زیارت بھی کر کے واپس خیریت سے آئیں انشاءاللہ. پاکستان کے مسائل میں سے اہم مسئلہ ایک وہی ملک کے اندر ناپائیداری سیاسی ہے جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, پہلے بھی کافی حد تک عروج پہ پہنچی ہوئی تھی اور اس میں شدت آ رہی ہے. اس میں سیاسی ناپائیداری میں موجودہ حکومت کا انتقامی رویہ ہے, بہت ہی بھونڈے طریقے سے انتقامی عمل جاری ہے اور اب افسوسناک حد تک جا پہنچا ہے. پہلے سیاستدانوں کی حد تک تھا, سیاستدان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا حشر کرتے رہتے ہیں اور قوم کو بھی اتنا افسوس نہیں ہوتا جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں, ایک گروپ آتا ہے دوسرے کو جیل میں ڈال دیتا ہے, وہ آتا ہے ان کو کرتا ہے. یہ جنگ سیاستدانوں کی آپس میں اقتدار کی رسا کشی اور خصوصاً پاکستان کی سیاست جس طرح سے ہے بغیر اخلاقیات کے, تو اس میں یہ معمول کی چیزیں, اس میں کسی کو اتنا تعجب نہیں ہے. لیکن یہ سیاست, یہ حکومتی رویہ جو انتقامی ہے اب بے قابو ہوتا جا رہا ہے, گویا خود حکومت کا بھی اس کے اوپر اختیار ختم ہو گیا ہے, اور بڑھ کر بہت افسوسناک حد تک جا پہنچا ہے وہ یہ کہ گزشتہ 2-3 ہفتوں کے اندر جو بہت ہی کبھی کام پاکستان میں ہوا ہے, وہ پاکستان کی 3 یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ریٹائرڈ, جو اصل سربراہ ہوتا ہے دانشگاہ کا یونیورسٹی کا, 3 یونیورسٹیاں ان کے سابقہ وائس چانسلرز, ایک پنجاب یونیورسٹی لاہور جو پاکستان کی بہت ہی معتبر مشہور ادارہ ہے, اور دوسرا سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر, اور تیسرے کسی اور یونیورسٹی کے, انہیں نیب ادارہ جو بنا ہوا ہے احتساب کا, انہوں نے ان کو کچھ دفتری مسائل کے حوالے سے کہ انہوں نے کسی کو نوکری دی ہے کسی کو نکالا, اس بہانے سے ان یونیورسٹی اساتذہ کو اور یونیورسٹی سربراہوں کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا ہے, ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں, اور عام مجرموں کی طرح, جرائم پیشہ لوگوں کی طرح انہیں گھسیٹ کے پولیس گاڑیوں میں ٹھونس کے اور انہیں جیلوں میں ڈالا گیا ہے, جو بہت ہی کبیح کام ہے, بہت ہی زشت کام ہے, انتہائی پرلے درجے کا گھٹیا کام اس حکومت کے اندر انجام پا رہا ہے. عزیزان یہ بات طے ہے, بات چونکہ ہم اب ہم خود ہی ہیں قوم, ہم پاکستانی قوم ہیں ہم سب مل کر, اور ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں, مذہب کے نام پر, تعلیم کے نام پر, کاروبار کے نام پر, سیاست کے نام پر کرتے ہیں سب ہیر پھیر. پاکستان چلتا ہی ہیر پھیر کے اوپر ہے, بنیادی قانون پاکستان کا ہیرا پھیری ہے. آپ کسی جگہ بھی ضمانت سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نہیں کرتا ہیرا پھیری. وہ جو بہت کر رہا ہے ہیرا پھیری کی دفاع کر رہا ہے یا نفی کرتا ہے, وہ بھی ہیرا پھیری کرتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ قم مقدسہ سے آیا تھا یہاں پاکستان میں, اور دیکھا کوئٹہ میں ہی, کوئٹہ شہر میں ہر جگہ پر, گلی محلے میں, کھمبوں کے اوپر اور مختلف جگہوں پر رشوت کے خلاف بھرپور تبلیغی مہم چلائی گئی ہے, تشہیری مہم. بورڈ لگے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر, چھوٹے بڑے مختلف سائز کے, شہر کے ہر مین سڑک کے اوپر, گلیوں میں, اور اس میں حدیثیں لکھی ہوئی ہیں, رشوت لینے والا جہنمی ہے, رشوت دینے والا جہنمی ہے, رشوت دینا جس کا کام ذلیل کمینہ اس کا نام, اس طرح کے شعار بنائے ہوئے. اور بہت خوش ہوا دیکھ کر کہ چلو کسی برائی کے خلاف آواز تو اٹھی ہے, کسی نے, خدا بھلا کرے اس کا. وہ اتنی پسند آئی مجھے وہ بات اور منظر, میں نے ایک مجلس میں اس کا ذکر کیا, عمومی مجلس ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور اسی میں اس کا حوالہ دیا کہ یہ کام بہت اچھا ہوا ہے, سراہنا چاہیے, جو اچھا کام ہے سب کا وہ اچھا ہے. وہ بیچ میں ایک شخص کھڑا ہوا, انہوں نے کہا جی کہ یہی اچھا کام جو رشوت کے خلاف بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے محکمے نے لگائے ہیں, اور اس کا ٹھیکہ رشوت دے کر ہوا ہے. رشوت کے خلاف بورڈ لگانے کے لیے ٹھیکے دار نے, جس نے بورڈ لگوائے ہیں اس نے رشوت دی ہے, اور جس محکمے نے یہ ٹھیکہ دیا اس نے بھی رشوت لی ہے ٹھیکے دار سے, اور رشوت لے کر ٹھیکہ ہوا ہے رشوت کے خلاف بورڈ لگانے کے لیے. اسی طرح تمام محکمے, مثلا عدالتوں میں ہیرا پھیری, جھوٹ, لوٹ مار, سب جج کیا کر رہے ہیں, وکیل کیا کر رہے ہیں, پولیس کیا کر رہی ہے, افسر شاہی کیا کر رہی ہے, تاجر کیا کر رہے ہیں, صنعت کار کیا کر رہے ہیں, سارا ملک ہم خود جانتے ہیں, ہم خود ہیں چونکہ, لہذا کسی سے پوچھنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, پتہ ہے سب کیا کرتے ہیں. تعلیمی اداروں میں جعلی کام ہوتے ہیں, تعلیمی اداروں میں تعلیم درست طریقے سے نہیں ہوتی, فلاں فلاں سب ہوتا ہے. یہ جو پکڑ رہے ہیں یہ ان سے بڑے مجرم ہوتے ہیں جن کو پکڑ رہے ہیں. بس وہ پولیس والے پکڑ رہے ہوتے ہیں کسی جرائم پیشہ آدمی, سمگلر کو. اب جس کو پکڑا ہے اس کے جرائم اگر سامنے لائیں, اور جس نے پکڑا ہے اس کے جرائم سامنے لائیں, تو جس نے پکڑا ہے یہ بڑا مجرم ہوتا ہے, اس نے ہر جرم کیا ہوتا ہے. یہ سارا ملک ایک عمومی تہذیب رکھتا ہے مشترک. پھر انفرادی طور پر چونکہ تربیت نہیں ہے, اخلاقی تربیت خصوصاً نہیں ہے, نہ تعلیمی اداروں میں, نہ شخصی شخصیت میں مسائل ہیں, لیکن اسی تہذیب کے اندر یا اسی ماحول کے اندر ایک اور موضوع ہے, اور وہ ہے حیثیت کا. کچھ عنوان ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک حیثیت ہوتی ہے, جن کا ایک احترام ہوتا ہے, اس عنوان, اس ٹائٹل کا احترام ہوتا ہے. ممکن ہے جس شخص کو یہ ٹائٹل ملا ہوا وہ نہ ہو اتنا اہل, لیکن خود یہ عنوان بہت اہمیت رکھتا ہے. جیسے عالم دین, عالم دین ایک عنوان ہے, محترم, قابل احترام ہے. یا امام جماعت, امام جمعہ, یہ قابل احترام عنوان ہے. اسی طرح استاد, معلم, قابل احترام حیثیت ہے اس کی, دین میں بھی اور دنیا میں بھی. عام سیکولر دنیا میں, مغربی دنیا میں اس کی بہت قدر ہے, وقار ہے. پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مشرقی مغربی ممالک میں جائیں, معلم کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہر چند معلم کے روپ میں بعض ایسے افراد ہیں جو شان معلمی نہیں رکھتے, لیکن یہ عنوان, یہ حیثیت باوقار ہے. یہ اور اس سے بھی بڑھ کر ایک ادارے کا سربراہ, تعلیمی ادارے کا سربراہ, جو کئی سال تک اس ادارے کا سربراہی کر کے اور سب اعتراف بھی کرتے ہوں اس کی خدمات کا اور اس کی علمیت کا، اس کی حیثیت کا، اس کے شاگرد ہوں، اس کے ماتحت کتنے، مثلا پنجاب یونیورسٹی کا اگر کوئی سربراہ ہے تو اس کے ماتحت سینکڑوں ہزاروں ٹیچر معلم اس کے ماتحت آتے ہیں، زمرے میں آتے ہیں. اسی طرح دیگر جو تعلیمی ادارے ہیں، اور یہاں یہ جو حکومت نے آ کر نیب ادارہ ایکٹیو کیا ہے اور اس کو پکڑ دکڑ پہ لگایا ہے، انہوں نے اس جنون میں، اصل پیچھے کچھ اور سیاست ہے، کوئی احتساب وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، پیچھے اور انتقامی آ گئے، کچھ اور مشکل ہے، جلن کسی اور چیز کی ہے، اس کو بڑاس نکالتے ہیں اور پکڑتے پکڑتے استادوں پہ جا ہاتھ ڈالا، اس بہانے سے کہ مثلا سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے کوئی تقرری کی تھی کسی کی، اس میں کسی ضابطے کی اس نے مراعات نہیں کی، خلاف ضابطہ کی. خوب خلاف ضابطہ کی، اس کو نوٹس بھیجیں، اس کو عدالت بلائیں، عدالت بلا کے اس سے پوچھیں کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، ایک طریقہ ہے. لیکن اس کے گھر پہ بھیجنا، بندے بھیجنا، وہ محلے پورے میں جا کر اس کے گھر پہ ریڈ ماریں، پولیس جائے، کمانڈو جائیں، اسے ہتھکڑیاں ڈالیں، اسے اٹھا کے لے آئیں، اسے بختر بند گاڑیوں میں ڈالیں، پھر اسے آ کے حوالات میں پنجروں میں بند کر دیں، پھر توہین آمیز رویہ اس سے کریں، یہ تو بہت ہی جنگلی وحشی ماحول ہے یہ اس ملک کے اندر. اور اس پہ کسی نے بھی، کوئی سیاستدانوں نے بھی آواز نہیں اٹھائی، کسی پارلیمنٹ نے آواز نہیں اٹھائی. انتہائی کبھی عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے. اور اس سے حکمرانوں کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے. یہ بات روایات میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے. قرآن کریم میں ہے کہ جب جبار لوگ، ستمگر لوگ حکمران بنتے ہیں تو وہ اعزہ کو اذلہ اور اذلہ کو اعزہ بنا دیتے ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، ظاہراً سورہ سبا میں ہے، کہ یہ لوگ جو عزیز ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں، اور جو ذلیل طبقہ ہوتا ہے اس کو عزیز بنا دیتے ہیں. اور روایات کے اندر بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت مروی ہے کہ جب لئیم انسان، فرمایا گھٹیا لوگ، نیچ لوگ، انہیں جب طاقت مل جاتی ہے، اقتدار مل جاتا ہے، تو وہ عزیزوں کو ذلیل اور ذلیلوں کو عزیز کر دیتے ہیں. جس حکومت میں اساتذہ کی پگڑی محفوظ نہ ہو، اساتذہ کا مقام محفوظ نہ ہو، اور وہ بھی نہ عام استاد، ایک بڑے موقر، بڑے تعلیم، ملکی سطح کے تعلیمی ادارے کے سربراہ کو اس طرح مجرموں کو جیسا اس کے ساتھ سلوک کریں، یہ ان کی حقیقت سے پردہ اٹھاتا ہے کہ کس طرح کے لوگوں سے ہم دوچار ہو گئے. پوری دنیا میں یہ لوگ کرتے ہیں، مثلا کھلاڑی ہیں، مشہور کھلاڑی، قومی ہیرو، یہ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور بہت سارے الٹے سیدھے کام کرتے ہیں، فلمی اداکار ہیں، یہ کام کرتے ہیں. چونکہ قومی ایک ان کو مقام حاصل ہوتا ہے، ایک شہرت ہوتی ہے، کھلاڑی ہے، کرکٹ کا ہے، فٹ بال کا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کو باقاعدہ کیس چلتا ہے، عدالتوں میں آتے ہیں، عام شہریوں کی طرح ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ان کو اس طرح نہیں شو کیا جاتا کہ مجرموں کی طرح ان کو گھسیٹا جائے، تذلیل کی جائے. اور وہ بھی اساتذہ بڑے اداروں کے، جن کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور تعجب ہے ان کے شاگردوں پر بھی کہ انہیں بھی کوئی احساس نہیں ہوا کہ ان کے استاد کی تذلیل ہوئی ہے، کم از کم ایک بیانیہ ہی دے دیں ان کے حق میں اور ان کے دفاع میں. چند ایک کالم نگاروں نے دفاع میں لکھا ہے، لیکن وہ چونکہ عادت ہے ان کی، لکھتے ہیں، عادتاً لکھتے ہیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. باقاعدہ طور پر اس کی مذمت کی جائے، مذمتی تحریک چلائی جائے، اور جو اس کے مجرمین ہیں، چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے اور معطل بھی کر دیا اس شخص کو، ڈائریکٹر کو، لیکن یہ ظاہر ڈائریکٹر نے نہیں کیا تھا جس کو معطل کیا ہے، یہ اس کا کام نہیں ہے، وہ تو مہرہ تھا، استعمال ہوا ہے پیچھے جن لوگوں نے یہ کام کروایا ہے، جنہوں نے استادوں کی بے حرمتی کروائی ہے، ان کو جنہوں نے یہ اختیارات ان کو دیے اور جو اوپر سے ان کو دیتے ہیں احکامات، ان کی مرضی کا کوئی نہ ہو تو وہ اس طرح اس کی سر بازار حتاکی کرواتے ہیں، یہ بہت ہی قابل مذمت و قابل نفرت کام ہے جو پاکستان میں ہوا ہے، بہت شرمندگی ہے اس میں، استادوں کے ساتھ یہ رویہ اگر روا رکھا گیا، پہلے ہی بے وقت و بے قدرے ہیں، استادوں کی کوئی قدر نہیں ہے، کچھ انہوں نے خود گنوا دی ہے، کچھ قوم نے ان کی قدر گنوا دی ہے، کچھ رہتی سہتی رہتی رہی سہی حکمرانوں نے ان کی قدر ضائع کر دی ہے، پہلے ہی کوئی بڑا معزز طبقہ نہیں سمجھے جاتے اساتید، یہاں سب سے عظیم طبقہ جو معزز ترین طبقہ ہے وہ جرنیل ہوتے ہیں، پھر ان کے بعد افسر شاہی ہے، پھر اس کے بعد آگے دوسرے طبقات ہیں، ٹیچر بالکل آخری درجے میں آتا ہے، اتنے ٹیچر کا مقام ہے کہ ابھی مشکل سے کوئی اس کو لڑکی دیتا ہے، شادی بھی کوئی نہیں دیتا اس کو کہ یہ بیٹی ہماری ٹیچر کے گھر جائے گی کھائے گی کیا، اور پھر ان کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ کہ ان کو اس طرح مجرم بنا کر پھرایا جائے، یہ قابل مذمت ہے۔ اور دیگر مسئلہ جو موجودہ حکومت کا ہے اور مسلسل جاری ہے، وہ معیشت کے بحران میں حکومت کی ناتوانی، عاجزی اور ناکامی ہے، شدید قسم کی ناکامی جو اور طرح کے بحران بھی کھڑے کر رہی ہے، جہاں معیشت کا بحران ہے، ذرا معیشت پر موقوف نہیں ہے، رکا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اثر انداز ہوتا ہے دیگر موضوعات کے اوپر اور ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، چونکہ پاکستان، جیسے عرض کیا تھا کہ پاکستانی معیشت کی بنیاد بیرونی امداد اور قرضوں کے اوپر ہے، اندرونی درآمد کے جتنے ذریعے تھے وہ سارے یہاں کرپشن کی وجہ سے اور فساد کی وجہ سے ناکام ہیں، ہر حکومت کا سہارا ہر زمانے میں بیرونی امداد ہے، بیرونی عالمی اداروں سے لیتے ہیں، ملکوں سے لیتے ہیں، مختلف بہانوں سے، امریکہ نے یہ امداد پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے چائنا دوستی کی وجہ سے بند کر دی ہے، فوجی امداد بند کر دی ہے، دفاعی امداد بند کر دی ہے، انسانی بنیادوں پر کرنے والی امداد بند کر دی ہے، اور مختلف مد میں، اور ساتھ ہی اس نے عالمی اداروں میں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے عالمی اداروں کو بھی اس امداد سے روک دیا ہے، جس سے پاکستان کے اوپر بہت شدید دباؤ آیا ہے۔ پہلے یہ دباؤ اس لیے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ بیرونی امداد بحال تھی، یہ قرضے لیتے رہتے تھے، وہ دیتے رہتے تھے ان کو، اور یہ ان قرضوں کے بدلے میں انہیں اپنی خدمات پیش کرتے تھے، لیکن اس وقت امریکہ نے وہ امداد پابندی لگا دی ہے، اندرونی طور پر معیشت پہلے ہی ڈاواں ڈول تھی، اس وجہ سے اس حکومت میں زیادہ محسوس ہونا شروع ہوئی ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ اس حکومت کی جو مزاج ہے وہ ملک چلانے والا نہیں ہے، اقتدار کا تو ان کو بہت شوق تھا جو انہوں نے ہر طریقے سے حاصل کر لیا ہے، ہر ہتھیار استعمال کر کے، یا انہیں دے دیا گیا ہے اقتدار، ہم یہ نہ کہیں انہوں نے حاصل کر لیا بلکہ انہیں دے دیا گیا ہے، لیکن حکومت چلانی کیسے ہے، ملک چلانا کیسے ہے، مملکت کی تدبیر کیسے کرنی ہے، وہ ہنر نظر نہیں آتا حکومتی عہدیداروں میں، اور حکومتی جو اربابان ہیں ان کے اندر یہ ہنر نظر نہیں آتا مملکت داری کا، انتقامی سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، بڑاسا اپنی خوب نکالتے ہیں، بیان بڑے بڑے دیتے ہیں، لیکن معیشت ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ ہم ملک کے اندر سے ہی اپنی ساری ضروریات، پہلے بتایا گیا پاکستان کا پوٹینشیل، بتایا گیا پاکستان زرعی ملک ہے، پاکستان معدنیاتی ملک ہے، پاکستان صنعتی ملک ہے، پاکستان فلاں ملک ہے، یہاں سیاحت کے مد میں اتنے پیسے لیں گے، اور زراعت میں اتنے پیسے کمائیں گے، معدنیات نکالیں گے اتنے پیسے کمائیں گے، یہ سارا زبانی الیکشن کے دنوں کے تخیلات تھے، جو الیکشن جیتنے کے بعد سارے ڈھیر ہو گئے، پھر لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، یہ معیشت کے لیے انہوں نے چارہ جوئی کی ہوتی، لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، فلاں واپس لائیں گے، ظاہر ہے جو لوٹتے ہیں وہ اتنے کچے نہیں ہوتے کہ واپس ان سے لے سکیں، خصوصاً آپ جیسے اناڑی ان جیسے کھلاڑیوں سے اتنی آسانی سے دولت لوٹی ہوئی نہیں لے سکتے، جس طرح ایک بڑا ماہر چور کسی بچے سے کوئی ٹافی چھین لے تو بچے کے بس میں نہیں ہے کہ اس چور سے یہ واپس لے سکے، ناممکن ہے، اس لیے یہ جنہوں نے ملک لوٹا ہے بڑی مہارت سے لوٹا ہے اور سب نے لوٹا ہے، ان سے واپسی کی امید نہیں ہے، اس بنیاد پر انتظار میں رہنا کہ یہ واپسی کی دولت ہمیں آئے گی، تو لگے ہوتے ہیں روز وزیر ہمارے مشیر حکومت کے اس حساب کتاب میں، دبئی سے اتنے پیسے لوٹ کے لوٹے ہوئے لے آئیں گے، جاپان سے، سوئٹزرلینڈ سے، فلاں سے، پتہ نہیں یہ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں، کیا مصرف کرتے ہیں جو ان کا خمار ختم ہی نہیں ہوتا، کہ معیشت ان بنیادوں پر قائم نہیں، طفل تسلیوں پر نہیں ہوتی، مضبوط سہارا چاہیے ہوتا ہے، باہر کے پہلے یہ ڈائلاگ اس طرح کے بول کے اور یہ اندازے بنائے انہوں نے، پھر کہا کہ ہم عالمی اداروں کی طرف نہیں جائیں گے، عالمی اداروں کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لیں، پھر اس کے بعد یہ دوست ممالک کی طرف رجوع کیا، سعودی عرب کے پاس گئے، سعودی عرب کا وفد یہاں آیا، یہ وہاں گئے، اور تاریخی طور پر انہوں نے سعودی عرب کے لیے جو آفر کی کہ ہم ہر ظلم میں ہر جرم میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، خصوصاً یمن میں، یہاں تک کرنے کے باوجود بھی سعودی عرب نے کوئی امداد نہیں کی، نہ وعدہ کیا، بلکہ جو بیانات انہوں نے اخبارات میں دیے تھے کہ سعودی عرب سے یہ معاہدہ ہو گیا وہ معاہدہ ہو گیا، ان سب کی انہوں نے تردید کی، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، چونکہ یوں مفت میں تو نہیں سعودی عرب مدد دیتا، سعودی عرب دیتا ہے تو اس کے بدلے میں، اول تو سعودی معیشت خود تباہ حال ہے، اور ثانیاً اگر دے بھی تو کسی فائدے کی صورت میں دے گا، تو یوں نہیں ہے کہ پاکستان چونکہ مشکل میں ہے، سعودیہ کو بڑا عزیز ہے پاکستان، دل جلتا ہے اس کا، اور وہ محبت میں آ کے اتنے پیسے آپ کو دے دے گا، سعودیہ دے گا تو جواب میں کچھ لے گا، سعودیہ کی وجہ سے انہوں نے عالمی اداروں کو کہا کہ اب آپ کی طرف نہیں آتے، پھر سعودیہ نے جب انکار کر دیا تو دوبارہ عالمی اداروں کی طرف رجوع کر لیا، آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے، درخواست دی باقاعدہ کہ ہم اتنا قرضہ آپ سے لیں گے، 15 ارب ڈالر آپ سے لیں گے، درخواست دی، اور آئی ایم ایف کا وفد پاکستان آیا، ہمارا وفد انڈونیشیا گیا، وہاں جا کر آئی ایم ایف کے لوگوں سے مل کر آئے، طے پا گیا، واپس آئیں تو کل وزیراعظم صاحب نے پھر بیان داغ دیا ہے کہ ہم شاید آئی ایم ایف کے پاس نہ جائیں، دوست ممالک کی طرف جائیں گے، اور اب 23 اکتوبر کو پھر سعودی عرب جا رہے ہیں، دوبارہ سعودی عرب کا رخ کر رہے ہیں کہ سعودی عرب ان کو یہ ساری رقم دے گا، ادارا تیل دے گا اور انرجی کے شعبے میں انویسٹمنٹ کرے گا، فلاں کرے گا، یہ قرضے سعودی عرب اتارے گا، اور اس طرح ہم آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بچ جائیں گے، وہ بیان کوئی دیتا ہے تو یہ اپنی پالیسی بنا لیتے ہیں، ادھر کوئی بیان آتا ہے یہ فوراً پالیسی بنا لیتے ہیں، اور پالیسیاں بھی بند کمروں میں اپنے پاس نہیں رکھتے سیکرٹس، بلکہ فوراً ہی آ کے عوام کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، چونکہ پتہ ہے کہ ایک بوکھلاہٹ، ایک تشویش پوری قوم کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا، ڈالر کی قیمت پاکستان میں بڑھ رہی ہے، روپیہ کم ہو رہا ہے، مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، ٹیکسز زیادہ بڑھا رہے ہیں، ہر طرح سے یہ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کہیں سے ان کو مطلوبہ رقم حاصل ہو جائے مملکت چلانے کے لیے، مختلف مد سے پیسے کاٹ رہے ہیں، وہاں ترقیاتی کام روک رہے ہیں، بلاک کر رہے ہیں، ابھی مثلا تازہ ترین بیان آیا ہے کہ یہ لاہور میں جو بس چل رہی تھی میٹرو بس، یہ بند کر رہے ہیں، چونکہ اس پر حکومت کو مہنگی پڑ رہی ہے، لہٰذا یہ بند کر دو، جو ترقیاتی منصوبے تھے وہ بند کر دو، وہ اس طرح کے عجیب و غریب اقدامات کریں گے جس سے اور بحران مزید بڑا پیدا ہوگا، اس وقت ہماری معیشت ایک فٹ بال کی طرح دوست ممالک اور عالمی اداروں کے درمیان گھوم رہی ہے، وہ کک مارتا ہے ادھر، یہ کک مارتا ہے، ادھر چلا جاتا ہے اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ مزید اس دوران ہوگا یہ کہ روپے کی قیمت اور گرے گی، مہنگائی اور بڑھے گی، مسائل زیادہ ہو جائیں گے اور ضرورت کی چیزیں مزید کم ہو جائیں گی، بوکھلاہٹ لوگوں کے اوپر طاری ہوگی، لوگ ذرا سختی میں آ جائیں گے، عام ضرورت کی چیزیں بغیر کسی وجہ کے ناپید ہو جائیں گی پاکستان میں، اور یہ مشکلات ہیں، عوام پہ شدید دباؤ آئے گا. ایسا انسان جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہو اور اس کے اوپر مزید خرچے بنے ہوئے ہوں اور ایمرجنسی ہو، اضطرار ہو، تو ذہن اس کا کام نہیں کرتا، پھر وہ ادھر ادھر جاتا ہے اور اپنے حواس کو کھو بیٹھتا ہے. اس طرح مملکتیں ناپائیدار ہو جاتی ہیں اس نفسیاتی کیفیت سے جو ہماری حکومت پر طاری ہے. رات کو فیصلہ کرتے ہیں، صبح کینسل کر دیتے ہیں، صبح فیصلہ کرتے ہیں، رات کو کینسل کر دیتے ہیں. اور اس طرح عالمی ساکھ ایک ملک کی اور حکومت کی ختم ہو جاتی ہے. نہ کوئی ادارہ اعتبار کرتا ہے، نہ کوئی ملک اعتبار کرتا ہے، نہ کہیں سے کوئی مدد ہوتی ہے، نہ کوئی ہمدردی کرتا ہے اس صورتحال میں. ایک اور مسئلہ جو امریکہ نے پاکستان کے لیے کھڑا کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ امریکہ نے کھل کے اعلان کیا ہے کہ چین کے ساتھ ہماری تجارتی اور معیشت کی جنگ ہے، اقتصادی جنگ ہے، کھلی علنی جنگ ہے، اس کو چھپایا نہیں ہے. چائنا نے بھی یہ چیلنج قبول کیا ہے کہ اگر تم جنگ چاہتے ہو تو پھر جنگ ہی سے ہی، اور ٹرمپ نے بھی اعلان کیا ہے کہ ہماری چین کے ساتھ جنگ ہے اور جنگ بنتی بھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا امریکہ کی عالمی حیثیت رہبری کو چیلنج کر رہا ہے، اور اس نے امریکہ کے زوال کی گھنٹی بجا دی ہے چائنا نے، کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں ہے، اب واحد طاقت فیصلہ کن دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ چائنا ہے ابھی، اور ہو جائے گا چائنا کچھ عرصے کے بعد. ظاہر ہے ایک صدی تک جس طاقت نے دنیا پر حکومت کی ہو، اب اس کی حکومت کا زوال ہو رہا ہو، تو وہ آسانی سے اپنا زوال برداشت نہیں کرتا، اور جو بھی اس کے حکومت کو چیلنج کر رہا ہو اسے وہ نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے. امریکہ نے اس لیے چائنا کو کھل کے للکار دیا ہے کہ ہم آپ کی معیشت کو ڈبوئیں گے اور نابود کریں گے. چائنا نے اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے اور کئی سٹیپ اوپر لانے کے لیے، تاکہ عالمی طاقت، واحد عالمی طاقت چائنا بن جائے، فیصلہ کن طاقت، اس کے لیے چائنا نے یہ جو اپنا ون روڈ ون بیلٹ کا نظریہ دیا ہے، اس کے مطابق پوری دنیا کے اندر چائنا اپنے تجارتی راہداریوں اور راہوں کے جال بچھا رہا ہے، زمینی راستے، ہوائی راستے اور سمندری راستے، پوری دنیا کو ایک جال بچھا رہا ہے. جس طرح تاریخ میں چائنا پہلے ایسے تھا، پہلے شاہراہ ابریشم یا سلک روٹ کہلاتا تھا، تاریخ میں چائنا واحد تجارت کا مرکز تھا، ساری دنیا مشرق مغرب سب چائنا کا محتاج تھا، انسان کی بنیادی ضرورتیں چائنا میں تھیں، چونکہ ٹیکنالوجی چائنا کے پاس تھی. آج سے ہزاروں سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، سینکڑوں سال پہلے، مثلا علم کے مراکز چائنا میں تھے، صنعت چائنا میں تھی، زراعت چائنا میں تھی. جب انسانوں کو بہت ساری سبزیوں کے نام تک نہیں آتے تھے، چائنا نے وہ سبزیاں اگائی ہوئی تھیں، دنیا کو پھلوں کا پتہ نہیں تھا، یہ پھل اگا رہے تھے، بہت ساری چیزیں دنیا استفادہ نہیں کر رہی تھی، یہ کر رہے تھے، کپڑے کی صنعت، کاغذ کی صنعت، یہ دنیا کو پتہ بھی نہیں تھا، اور چائنی اس وقت کاغذ استعمال بھی کر رہے تھے اور کپڑا بن کے پہن بھی رہے تھے. اس طرح کی ایک سبقت چائنا کو پہلے سے حاصل ہے، صنعت کی دنیا کی امامت چائنا کے پاس تھی. یہ دور چائنا کا تھا جو بعد میں چائنا کے اندرونی مسائل کی وجہ سے زوال پذیر ہوا، چائنا پہ حملہ ہوا، جاپان نے قبضہ کر لیا، چائنا کے حصے ہو گئے، کچھ علاقے علیحدہ ہو گئے، اندرونی کشمکش چائنا میں رہی تاریخی طور پر، اور وہ دور اقتدار اعلیٰ کا چائنا کا زوال پذیر ہو گیا، اور پھر یہ دوبارہ چائنا نے آزادی حاصل کی، جاپان کے چنگل میں تھا، جاپان نے قبضہ کیا ہوا تھا چائنا پر، جاپان چھوٹا سا جزیرہ ہے، چائنا ایک بہت بڑا براعظم ہے، اور اس کے اوپر اس نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ چائنا نے آزادی کی جنگ لڑی، وہ اپنا ملک آزاد کروایا، آزاد کرنے کے بعد پھر اس ملک کی تعمیر کی، ترقی کی۔ آزاد بھی 1947 میں ہی ہوا، بلکہ 1949 میں ہوا، پاکستان کے 2 سال بعد۔ جوان نظام ہے چائنا کا، اور اس کے بعد اس نے اپنی ترقی کا شروع کیا اور آج دنیا کی سپر پاور بن کے اور تمام سپر پاوروں کو آنکھیں دکھا رہا ہے چائنا۔ دوبارہ اس نے اپنی عالمی حیثیت بحال کر لی ہے، اور اس کے لیے اس نے سلک روٹ کے متبادل یا سلک روٹ کی طرز پر ون روڈ ون بیلٹ کا اس نے تصور پیش کیا ہے کہ تمام دنیا کو ایک روڈ اور ایک پٹی میں، ایک راہداری میں منسلک کر دیا جائے، اور تمام دنیا کی تجارت کا مرکز چائنا ہو، ہر چیز چائنا میں بنے اور چائنا سے ساری دنیا میں جائے، باقی سب منڈیاں ہوں، چائنا تولیدی ادارہ ہو۔ امریکہ کو پتہ ہے کہ اس میں محو ہو جائے گا چائنا کے اس روٹ میں، لہذا امریکہ نے ٹھان لی ہے کہ چائنا کے اس ون بیلٹ ون روٹ پروجیکٹ کو فیل کرے، پوری دنیا میں ناکام کرے۔ ناکام کرنے کے لیے اس نے چائنا کے ساتھ جو طرف فریق تھے جن کے ساتھ مل کر چائنا یہ کام کر رہا ہے، ان کے اوپر امریکہ اثر انداز ہونا شروع ہو گیا ہے۔ مثلا ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، بنگلہ دیش ہے، برما ہے، نیپال ہے، افریقی ممالک ہیں اور مغربی ممالک ہیں، ان سب کے ساتھ چائنا نے جو معاہدے کر رکھے ہیں، تو روڈ ان سے گزرنے ہیں، ٹرینیں یہاں سے گزرنی ہیں، اور کشتی بندرگاہیں یہاں سے گزرنی ہیں، بہت سارے ممالک کی بندرگاہیں جیسے گوادر چائنا نے لے لیا، اسی طرح بنگلہ دیش کی بندرگاہیں، سری لنکا کی بندرگاہیں، اور بہت سارے اور ممالک کی بندرگاہیں مختلف اوقیانوسوں میں چائنا نے ہائر کر لی ہیں، یہ معاہدہ کر کے۔ امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ سارے معاہدے توڑے، ان ممالک، چھوٹے ملک ہیں چونکہ، دباؤ میں ان کو لائے، شدید دباؤ ڈالے ان کے اوپر، اور دباؤ ڈال کر چائنا سے معاہدے کینسل کروائے۔ ابھی تک کامیابی جو امریکہ کو ہوئی ہے وہ ایک ملائیشیا میں ہوئی ہے کہ ملائیشیا نے چائنا کے ساتھ جو ون بیلٹ ون روڈ کا معاہدہ تھا وہ کینسل کر دیا ہے، چائنا کے پروجیکٹ انہوں نے بند کروا دیے ہیں۔ دوسرے درجے پر چائنا پاکستان، امریکہ پاکستان پہ اثر انداز ہو رہا ہے کہ چائنا کا یہ روٹ بالکل بند کیا جائے اور چائنا کو باندھا جائے۔ ظاہر ہے چائنا نے اپنی پوری ہستی اس کے اوپر لگائی ہوئی ہے، اور یہاں پر پاکستانی سیاست بہت اہم موڑ پر آ گئی ہے کہ چائنا نے جو کچھ پاکستان کے اندر انویسٹ کیا ہے، چائنا ہرگز اسے ضائع ہونے نہیں دے گا، اور امریکہ نے مکمل ٹھان لیا ہے کہ ہم نے اس کو تباہ کرنا ہے، اس لیے پاکستان کے اوپر دباؤ، پاکستان کی ساری امداد بند کروا دی تاکہ پاکستان کی معیشت سختی میں دباؤ میں آ جائے۔ جیسے امریکہ پر، ایران کے اوپر امریکہ نے پابندیاں لگوا دی ہیں اور پابندیوں کے دباؤ سے وہاں چینج لانا چاہتا ہے، اسی طرح پاکستان کے اوپر دباؤ ڈال کے چائنا سے اس کو دور کرنا چاہتا ہے، جس کے اثرات ہو گئے ہیں۔ یہ حکومت موجودہ، اس نے یہ اثر امریکہ کا قبول کر لیا ہے۔ ایک تو ان کے جتنے اقتصادی مشاورین ہیں یہ سارے چائنا مخالف ہیں، سب برطانیہ سے آئے ہیں، غیر پاکستانی شہری ہیں، ان کو وہاں سے عالمی اداروں کے نمائندے ہیں، ملازمین ہیں، ان کو انہوں نے ایڈوائزر کے طور پر بلایا ہوا ہے اور ان سے مشورے لے رہے ہیں، ان سے پلاننگ کروا رہے ہیں۔ ان کی پلاننگ اور ان کے جو مطالعات ہیں پاکستان کی معیشت کے بارے میں اور تجزیے ہیں، ان سب کا خلاصہ نکلا ہے، اور وہ خلاصہ دونوں جگہ اعلان ہو گیا ہے، پاکستان میں بھی اور امریکہ نے بھی۔ ٹرمپ نے خود اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان کی معیشت کی خرابی اور بدحالی کی بنیادی وجہ چائنا کے ساتھ معاہدے ہیں، سی پیک ہے، سی پیک پاکستان کی بدحالی معیشت کی اصل جڑ ہے۔ یہ ٹرمپ نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا ہے۔ یہی بیان ملتا جلتا پاکستان کے موجودہ حکومت کے مشاورین نے بھی اعلان کیا ہے کہ سی پیک پاکستان کے نفع میں نہیں ہے، پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر رہا ہے، دراز مدت بڑے بحران پیدا ہونے والے، اور اس طرح کے وجوہات نکال کر اس وقت انہوں نے یہ تاثر دیا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ہے یہ پاکستان کی اقتصادی بدحالی کی اصل وجہ ہے۔ اب آپ توجہ کریں کہ افراط و تفریط ہے سی پیک کے متعلق. کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ سی پیک گیم چینجر ہے, پاکستانی حکمرانوں کی اصطلاح اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھی کہ یہ گیم چینجر ہے علاقے کے اندر, خطے کے اندر, یعنی اس سے اب ہندوستان اقتصادی طاقت نہیں بنے گا بلکہ ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان بڑی طاقت اقتصادی بننے جا رہا ہے, اور پاکستان صنعتی ملک ہوگا, پاکستان کے اوپر سب کچھ اب نظریں ہوں گی, علاقے کے اندر فیصلہ کن رول پاکستان کا ہوگا سی پیک کی وجہ سے, چونکہ بہت بڑا منصوبہ ہے سی پیک اقتصادی لحاظ سے. اس کے ذریعے سے صرف روڈ نہیں بننے تھے بلکہ اس منصوبے کے تحت روڈ بننے تھے, اس منصوبے کے تحت بہت سارے پورٹ بننے تھے, تجارت گاہیں بننی تھیں, اس منصوبے کے تحت بہت ساری صنعتیں پاکستان میں لگنی تھیں, بہت سارے نئے شہر پاکستان میں آباد ہونے تھے, بہت سارے ترقیاتی کام ہونے تھے پورے پاکستان کے اندر, اور چائنا کا بہت بڑا سرمایہ داروں نے آ کر پاکستان کے اندر منتقل کرنا تھا. اس لیے یہ واقعاً گیم چینجر تھا اگر ہو جاتا اس طرح سے. ہر چند اس میں نفع چائنا ہی کا ہونا تھا لیکن پاکستان بھی اپنی موجودہ حالت سے بہت آگے آ جاتا, اور پوری دنیا کے دباؤ میں رہنے کے بجائے صرف چائنا کے دباؤ میں ہوتا, چائنا کی غلامی میں ہوتا. اب یہ الٹ کر دیا گیا, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی مشکل ہی سی پیک ہے. ایک دن یہ پاکستان کی سب سے بڑی امید تھا, اور سی پیک کے بارے میں کوئی بات کرتا تھا تو دھمکیاں آتی تھیں کہ یہ غدار ہیں, اور اب جو سی پیک کی حمایت کرے گا وہ غدار بنتا جا رہا ہے کیونکہ سی پیک نقصان دہ ہو گیا ہے ایک دن میں پاکستان کے لیے, اور یہی بہت بڑی مشکل اس حکومت کی ہے کہ ان کے اندر یہ فہم نہیں ہے کہ ہم نے اگر ایک قدم اٹھایا ہے اور اتنا آگے آ گئے ہیں اب اسے واپس نہیں کر سکتے, چونکہ بہت تباہی ہوگی, چائنا سے بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا, اور ظاہر ہے چائنا کی معیشت کو بہت بڑی زک پہنچے گی, بہت بڑا نقصان پہنچے گا, جس سے کسی قیمت پر چائنا نہیں قبول نہیں کرے گا, چونکہ چائنا یوں نہیں ہے کہ پاکستان کہے گا جی سی پیک بند کرو تو وہ بند کر دیں گے, چائنا کے پاس بھی اپنے دباؤ ڈالنے کے لیے پاکستان کو ابھی تو نہیں کر رہا, ابھی تو دوستی کر رہا ہے, ابھی تو منتظر ہے کہ پاکستانی اپنا رویہ بدل دیں, لیکن اگر برفرض چائنا کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کسی قیمت پر ہمارے حق میں نہیں ہے تو پھر یہ بھی دباؤ کی پالیسی میں آ جائیں گے, دشمنی کی پالیسی میں آ جائیں گے, پھر وہی جیسا بھارت کا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ اسی طرح چائنا کا رویہ پاکستان کے ساتھ ہو جائے گا, اور امریکہ وہ ملک نہیں ہے جو مشکلات میں پاکستان کے کام آئے, آج تک تاریخ میں اس نے یہ رول ادا نہیں کیا ہے. اس وجہ سے یہ بہت ہی بھونڈا کام ہے جو اس وقت شروع ہے, اور یہاں جو مقتدر حلقے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ سنجیدگی کے ساتھ پاکستان کے بارے میں اقدام کریں اور نہ جانے دیں اس حکومت کو یا اس حکومت کے مشاورین کو اس طرف جو جہاں یہ لے کے جانا چاہ رہے ہیں, چونکہ آخری جو سارے خمیازہ بھگتنا حکومتوں کا تو مسئلہ نہیں ہے, آج برخاست ہو جائیں گے, آج یہ سب کی چھٹی ہو جائے گی مشاورین سمیت, کل چلے جائیں گے, چند سال بعد چلے جائیں گے, اصل جو کچھ رہنا ہے وہ عوام کے لیے ہے, پچھلی حکومتیں آج نہیں ہیں, 70 سال سے جو حکومتیں آئی تھیں آج کوئی بھی نہیں ہے, لیکن ان کے پیدا کردہ مسائل سارے ابھی بھی ہیں, آج بھی ہیں, اور قوم کے سر کے اوپر ہیں, قوم کے گلے میں پڑے ہوئے ہیں, یہی قوم کو احساس نہیں ہے کہ یہ جو حکومتیں تم بناتے ہو یہ حکومتیں تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر کے خود چلی جاتی ہیں مال دولت لوٹ کے, اور سب کچھ عذاب عوام کے لیے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. پاکستانی عوام کو یہ شعور نہیں ہے, اور یہ حکومت جو کرنے جا رہی ہے وہ اور زیادہ درد سار ہے. اب پھر آئی ایم ایف کو انکار کر کے پھر 23 اکتوبر کو, آج 19 ہے ظاہراً, 23 کو پھر وزیراعظم صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب, اور اب ان کا جانا اور زیادہ مزید مسئلے کا شکار ہے. پہلے گئے تھے یمن کے خلاف سعودی عرب کو وعدہ دینے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اب سعودی عرب اس سے زیادہ ذلیل ہو چکا ہے, جب پہلا دورہ کیا تھا ستمبر میں انہوں نے تو اس سے زیادہ بحران سعودی عرب میں ابھی پیدا ہو گیا جو میں عرض کروں گا. پاکستان کے لیے نیا جو ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے وہ ایران کی سرحد پر بھی ایک بحران ہے، چونکہ اس وقت افغان پاکستان سرحد بند ہے، جس طرح انڈیا پاکستان سرحد ناامن ہے اسی طرح افغان پاکستان سرحد بھی بند ہے چند دنوں سے، جتنی بارڈر ہیں سب کے اوپر آپس میں باقاعدہ سرحدی دونوں طرف فورسوں میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، تلخی ہوئی ہے، فائرنگ ہوئی ہے، مشکلات ہوئی ہیں، اور جس کی وجہ سے سرحد بند ہے، سال میں اکثر دنوں میں بند رکھتے ہیں چونکہ دونوں ملکوں کے حالات کشیدہ ہیں، آپس میں دوستانہ نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ اور بھارت کے ساتھ دو بڑی سرحدیں یہ ہیں، تیسری بڑی سرحد ایران کے ساتھ لگتی ہے، ان دونوں سے چھوٹی ہے افغانستان اور ہندوستان سے، لیکن اپنی نوعیت میں ایک بہت بڑا وسیع رقبہ ہے جو سرحدی ایران اور پاکستان کے درمیان ہے۔ تازہ ترین واقعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان میں دہشت گرد گروہ جیش العدل کے نام سے جو سعودی حمایت یافتہ ہے پاکستان میں، یہ ٹیررسٹ گروپ، اس نے چند دن پہلے، دو تین دن پہلے ایران کے سرحدی علاقے میں گھس کر ایرانی سپاہی بسیجی اور سپاہی وہاں سے انہوں نے اغوا کر لیے ہیں، 11 یا 14 سپاہی اغوا کر کے پاکستان لے آئے ہیں، اور ایران شدید احتجاج کر رہا ہے پاکستان سے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور یہ اغوا جو ہوئے ہیں افراد ان کی فوج کے وہ جلدی چھڑا کے، تو ظاہر ہے یہ پاکستان کے ساتھ ایک نیا ایک الجھن پیدا ہو گئی، یہ دہشت گردوں کی وجہ سے، وہی دہشت گرد ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ان کو ختم کرو اپنے ملک کے اندر سے، لیکن یہ پھر بھی ہیں، اور یہ جا کر اب ایران کے ساتھ بھی انہوں نے، یعنی گویا یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے عناصر، ملک دشمن عناصر ہیں جن کی پوری کوشش یہ ہے کہ پاکستان چاروں طرف سے جنگ میں گھر جائے، ہندوستان کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے، افغانستان کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے، ایران کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے، چوتھی طرف سمندر ہے آگے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ان تین جگہوں پر تینوں ملک اور تینوں کے ساتھ حالات کشیدہ اگر ہوتے ہیں تو یہ بہت خوفناک حالت ہے۔ یہاں پالیسی پاکستان کے حق میں کہ معیشت کی یہ حالت ہے، سیاست اس طرح کی پاکستان میں ہے، اندرونی مسائل اس طرح کے ہیں، تو سرحدیں اس طرح سے ناامن ہونا یہ ملک کے لیے کسی لحاظ سے بھی ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کسی ہمسائے کے ساتھ تو درست تعلقات رکھنے چاہیے، چلے انڈیا کے ساتھ کشمیر کی وجہ ہے لڑنے کی معقول وجہ ہے، افغانستان میں چونکہ بہت سارے پاکستان دشمن عناصر بیٹھے ہوئے ہیں، طالبان، وہ طالبان جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ افغانستان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات کشیدہ ہیں، پھر بھی ایک جواز ہے، یا ہندوستان افغانستان میں اپنی مداخلت کیے ہوئے اور پاکستان کے لیے ناامن کر رہا ہے تو وہاں جواز ہے، لیکن ایران کے ساتھ تو کوئی جواز نہیں بنتا کہ پاکستان سے دہشت گرد اٹھیں اور اس پڑوسی کے ساتھ بھی جا کر ان کے بندے لے کے پاکستان میں آ جائیں، تو ظاہر ہے کوئی ملک بھی اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے ساتھ یہ رویہ روا نہیں رکھتا ہے، بلکہ اس وقت مناسب یہ ہے کہ پاکستان اور ایران ایک جیسے حالات ہیں، دونوں کے مشابہ حالات ہیں، جس طرح ان کی معیشت کو نقصان ہو رہا ہے اس طرح یہاں معیشت مشکلات میں ہے، جس طرح امریکہ ان کا دشمن ہے امریکہ پاکستانیوں کا دشمن ہے، جس طرح آل سعود وہاں غلطیاں کر رہے ہیں یہاں بھی وہی غلطیاں کر رہے ہیں، اس لیے ان دونوں کے مفادات بہت زیادہ قریب ہیں آپس میں، بجائے آپس میں الجھنے کے یہاں بہتر ہے کہ آپس میں یہ قریب ہو جائیں تو بہت سارے ایک دوسرے کی مدد سے مسائل اپنے حل کر سکتے ہیں، ایران پاکستان اپنے بھی تمام مسائل حل کر سکتے ہیں اور خطے کے بھی تمام مسائل حل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ایران پاکستان دوستی تمام پاکستان ایران دونوں کی مشکلات کا رائے حل ہے، دونوں کی مشکلات کا رائے حل ہے، لیکن دونوں طرف ابھی ایسا لگتا نہیں ہے، فاصلے اتنے زیادہ ہیں اور اس طرح کے گروہ ٹیررسٹ جو کر رہے ہیں پاکستان کے اندر حرکت اور ان کی سرپرستی جو ہو رہی ہے وہ اور زیادہ مسائل کو الجھا رہے ہیں، مشکلات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ مسئلہ دیگر جو زیادہ اس وقت بحرانی صورت ہے لیکن دنیا میں میڈیا میں سرخیوں میں نہیں ہے وہ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ ہے، کہ جیسا پہلے عرض کیا تھا کہ دونوں ایک جیسے حالات ہیں، ہفتہ بہ ہفتہ یکسانیت ان کی بڑھتی جا رہی ہے. کل کشمیر کے اندر بھارتی افواج نے حملہ کر کے بارہمولہ میں 4 جوانوں کو شہید کیا ہے، متعدد کو زخمی کیا ہے، پرسوں ایک اور جگہ پر آپریشن کر کے، اس طرح ہر روز قتل عام ہے کشمیر کے اندر مسلمین کشمیر کا اور کشمیری جوانوں کا، اور اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا کوئی دنیا میں، کوئی عالمی ادارہ، کوئی حتیٰ پاکستانی میڈیا بھی اب لگتا ہے گویا تھک گیا ہے کشمیر کشمیر کر کر کے، اب خبر بھی چھوٹی سی خبر دیتے ہیں، یہی جو آج کے اخباروں میں خبر آئی ہے بالکل چھوٹی سی، کسی کونے میں کسی روزنامے نے جگہ خالی پا کر لکھ دی ہے کہ کشمیر میں 4 شہید ہو گئے ہیں، اور ہو بہو یہی عمل فلسطین میں ہو رہا ہے. وہاں پر بھی آج جمعہ ہے، ہر جمعے کو وہ جو تحریک بازگشت ہے، انتفاضہ بازگشت، جب سے امریکہ نے بیت المقدس میں اپنا سفارت خانہ بنایا ہے، غزہ کے فلسطینیوں نے اپنی سرزمین کی واپسی کی تحریک شروع کی ہے. پہلے ہر روز آتے تھے اور پھر اس کے بعد اب کوئی 40 دن یا اس سے زیادہ عرصہ روزانہ آتے تھے اپنے سرحدوں پر، اسرائیل کی سرحدوں پر، یہ علامتی تاثر دینے کے لیے کہ ہم اپنی سرزمین کی طرف واپس آ رہے ہیں، اور ابھی ہر جمعے کو آتے ہیں، ہر جمعے کو فلسطینی اسرائیلی سرحدوں پر آتے ہیں، آ کے شعار دیتے ہیں، اسرائیل کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، اور ان پر ہر ہفتے حملہ ہوتا ہے اور شہید ہوتے ہیں. ابھی تک ان چند مہینوں کے اندر گزشتہ جو ہوا ہے، تقریباً 200 سے زیادہ فلسطینی ان مظاہروں کے اندر شہید ہو چکے ہیں، اور ابھی اس جنایتکار ابلیس نے جو نتنیاہو ہے اس نے دھمکی دی ہے غزہ پر بڑا حملہ، پرتشدد حملہ کرنے کی، جو اس سے پہلے ابھی تک نہیں ہوا اس کی کر رہا ہے. لیکن ان سارے مسائل میں چونکہ ہر مسلمان ملک اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور عالمی ادارہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان دونوں موضوعات پہ توجہ کرے، خداوند تعالیٰ انشاءاللہ ان دونوں ملکوں اور دونوں قوموں، مظلوم قوموں کی مدد فرمائے اور انہیں اس ظلم سے خدا آزاد فرمائے انشاءاللہ. تیسرا موضوع جو بنتا ہے وہ سعودی عرب ہے. سعودی عرب میں نیا بحران، چونکہ احمق حکومت ہے سلمان و بن سلمان دونوں کی، باپ بیٹے کی، ان احمقوں نے ہر روز دنیا کے لیے بھی ہر روز ایک نیا عذاب پیدا کیا اور اپنے لیے بھی نیا بحران کھڑا کیا ہے. تازہ ترین بحران جس کے اندر یہ پہلے بحرانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یمن کا ہے، سوریا کا ہے، لبنان کا ہے، اور بہت سارے جو ظلم و بربریت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں اس میں ابھی تک غرق ہیں، نجات نہیں ملی ان کو. اب تازہ جو واقعہ انہوں نے انجام دیا ہے وہ ترکی میں سعودی صحافی جمال خاشقجی اس کو انہوں نے قتل کیا، بہت بہیمانہ طریقے سے، بہت برے طریقے سے. سعودی عرب کا ہی صحافی تھا، جرنلسٹ، اور سعودی حکومت، موجودہ حکومت کا مخالف تھا. سعودی عرب چھوڑ کر امریکہ گیا ہوا تھا اور امریکہ سے ترکی آیا ہوا تھا، ترکی کے استنبول شہر میں سعودی سفارت خانے میں اپنے کسی دفتری کام کے عنوان سے گیا، کوئی کاغذات دستاویزات تصدیق کروانے کے لیے. وہاں پر انہوں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کے وہیں پر اس کو قتل کیا، مارا اس کو، اور مار کر پھر اس کو سعودی ترکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق اور ترکی حکومت کی رپورٹ کے مطابق کہ ارا لے کر اس کے بدن کو کاٹا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا، جس طرح مچھلی کاٹتے ہیں اس طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے ہیں اس کے جسم کے، اور ٹکڑے کر کے پھر بیگوں میں باندھ کے اس کو سفارت خانے سے باہر جا کر کہیں یا سمندر میں پھینکا ہے یا کہیں دفن کیا ہے، معلوم نہیں، بتاتے نہیں. اور اس کے نتیجے میں اس وقت عالمی سطح پر بہت بڑا ایک دباؤ سعودی عرب کے اوپر آیا ہے، بڑی خفت ان کو اٹھانا پڑ رہی ہے. ایسے میں مختلف پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں. سب سے بڑا حامی ان کا ٹرمپ بن کر آیا ہے سعودی عرب کو اس بحران سے بچانے کے لیے. اس بحران میں ترکی حکومت نے کافی دباؤ سعودی عرب کے اندر رکھا ہوا ہے، چونکہ یہ جنایت ترکی کے اندر انہوں نے انجام دی ہے، لہذا سعودی حکومت، ترکی حکومت نے ان کے اوپر دباؤ رکھا ہوا ہے. اور اسی طرح مغربی ممالک جو بہت ہی منافق قسم کے ملک ہیں، لیکن بظاہر اپنا بھرم رکھنے کے لیے، چونکہ آزادی بیان کے حامی بنتے ہیں، حقوق بشر کے حامی بنتے ہیں، اور ہر ظالم کے ساتھی ہیں، بحرین کے ظلم کے یہ ساتھی ہیں، اسی طرح یمن کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے مغربی ممالک اسلحہ دیتے ہیں سعودی عرب کو، اسی طرح ہر جگہ جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے داعش کو مدد کرنے والے یہی ملک ہیں، لیکن ظاہراً اپنا ایک بھرم رکھا ہوا ہے کہ ہم آزادی کے حامی ہیں، لہذا یہاں پر میڈیا میں ابھی تک ان کے بیانات آ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے غلط کیا ہوا ہے. اور اگر البتہ مغربی میڈیا نے بھرپور دباؤ سعودی عرب کے اندر رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے یہ ظلم کیا ہے، جنایت کی ہے، اور اس کی انہیں سزا ملنی چاہیے. اپنی حکومتوں پر بھی میڈیا نے دباؤ رکھا ہوا ہے صحافی کی حمایت میں. ٹرمپ نے یہ کھل کے بیان دیا ہے کہ یہ انہوں نے سعودی عرب نے قتل کیا ہے، لیکن ہم اس ایک صحافی کی وجہ سے امریکی مفادات خطرے میں نہیں ڈال سکتے. امریکہ کو سالانہ کئی بلین ڈالر سعودی عرب سے فائدہ ہوتا ہے، تجارت ہوتی ہے، ہمارے اسلحے کا سب سے بڑا خریدار سعودی عرب ہے، ہماری فیکٹریاں صنعت سعودی عرب کے بل بوتے پر چل رہی ہیں، تو ہم ایک صحافی کی خاطر یہ سارے معاہدے اپنے اور سارا نقصان نہیں کر سکتے. بعض امریکی سینیٹرز نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کے لیے سعودیہ کو سزا دیں گے ہم اگر ثابت ہو گیا کہ انہوں نے یہ جنایت کی ہے. ٹرمپ نے دفاع کیا ہے بن سلمان کا، لیکن بعض سینیٹرز نے یہ دھمکی دی ہے. اس کے جواب میں بن سلمان نے ان کو دھمکی دی ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر ایک تو ہم تم سے اسلحہ نہیں خریدیں گے، دوسرا تیل بہت مہنگا ہو جائے گا، ہم پٹرول مہنگا کر دیں گے $200 ایک بیرل کے، پھر تمہیں مشکل میں پڑ جاؤ گے. لہذا ٹرمپ نے کھول کے کہہ دیا ہے کہ ہم اس بحران میں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے سعودی عرب کے مفادات کو خطرہ لاحق ہوتا ہو. ٹرمپ سعودی عرب کو بچانے کے لیے یہ اب تجویز، اس نے اپنا وزیر خارجہ بھی بھیجا ہے، مشاور بھی بھیجا ہے، ترکی بھی بھیجا ہے، سعودی عرب بھی بھیجا ہے کہ اس مسئلے کو کسی طرح گول مول کریں، اس کو مسئلے کو دبا دیں، زیادہ بحران اس سے آگے نہ بڑھے. اور اس کے جواب میں بن سلمان نے اپنی رائے حل پیش کیا ہے، ٹرمپ نے اپنا رائے حل پیش کیا ہے، مغربی ممالک نے اپنا رائے حل پیش کیا ہے. ٹرمپ نے یہ رائے حل پیش کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ قتل سعودی حکومت نے نہیں کروایا، بن سلمان نے یا کسی حکومتی عہدیدار نے نہیں کروایا، بلکہ ایسے سرکش عناصر تھے سفارتخانے کے اندر جنہوں نے بغیر پوچھے انہوں نے یہ کام کیا ہے، لہذا دو بندے انہوں نے اس کے لیے نامزد کیے ہیں کہ ان دو کی گردن میں ڈال دیتے ہیں جو چھوٹے تیسرے چوتھے درجے کے اہلکار ہیں، مثلا چوکی دار ہے، چپڑاسی ہے، یہ اس نے مار دیا تھا، اور اس کو اس جرم میں ممکن ہے سزا بھی دے دیں تاکہ اس طرح یہ بحران سعودی عرب سے ٹل جائے. اور اس کے بدلے میں سعودی عرب علاوہ ان سابقہ مطالبات کے جو ٹرمپ کر رہا ہے وہ پورے کریں گے، جو عرصے سے کر رہا ہے کہ آپ پیسے دو ہمیں، ہم تمہارا دفاع کر رہے ہیں، تم ہمارے بغیر دو ہفتے بھی زندہ نہیں رہ سکتے. مزید اس نے خود اس بحران، اس کیس اور اس فائل کے بدلے میں پیسے مانگے ہیں، اور یہ اخباروں میں آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ $100 ملین بن سلمان نے نقد صرف اس کیس کے لیے ٹرمپ کو ادا کیے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی طرح حل کرو، یہ $100 ملین لے کر. اسی طرح کی آفر اس نے ترکی کو کی ہے، ترکی کو زیادہ بڑی آفر کی ہے کہ آپ یہ پیسے لے لو اور چپ ہو جاؤ اور زیادہ آواز نہ اٹھاؤ. ٹرمپ کی یہ حکمت عملی یہ ہے کہ ہم پیسے دے کے مسئلہ ٹھنڈا کر لیں، اور ٹرمپ کی حکمت عملی یہ ہے کہ ہم کسی اور کی گردن میں ڈال دیں. بن سلمان کا یہ پالیسی ہے کہ ہم پیسے دے کے مسئلہ حل کر لیں. مغربی ممالک نے یہ تجویز دی ہے کہ نہ پیسے سے مسئلہ حل ہوگا اور نہ ہی دوسرے کی گردن میں ڈالنے سے، بلکہ اس کا رائے حال یہ ہے کہ سعودی حکومت میں چینج لایا جائے اور موجودہ جو ولی عہد ہے اس کو بالکل حکومتی عمل سے فارغ کیا جائے، یہ ولی عہد بھی نہ ہو، یہ وزیر دفاع بھی نہ ہو، یہ ملکی معاملات میں بالکل بے دخل کر دیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک اور شخص ظاہراً محمد بن عبدالعزیز یا اس طرح کا نام ہے اس کو ولیعت بنایا جائے. یہ تین چار سنیریو ایک ساتھ چل رہے ہیں جو آئندہ کچھ گھنٹوں میں یا دنوں میں ممکن ہے کسی ایک کا فیصلہ ہو جائے. یا بن سلمان کو مکمل طور پر جس طرح مغربی میڈیا اور ممالک چاہتے ہیں کہ یہ جنایتکار ہے, یہ کسی لحاظ سے نہیں رہنا چاہیے چونکہ ہر روز نیا درد سر بناتا ہے, اس لیے اس کو محو کر دیا جائے, ہٹا دیا جائے. یا ٹرمپ کی رائے پر عمل ہوگا کہ ہم کسی اور کی گردن میں ڈال کر بن سلمان کو بچا لیتے ہیں, چونکہ ٹرمپ کا داماد بن سلمان کا بہت قریبی ہے, پارٹنر بھی ہے, دوست بھی ہیں, لہذا بن سلمان نے اس کے ذریعے سے دباؤ رکھا ہوا ہے. اور یا پھر یہ کہ پیسے دے کے, جس طرح بن سلمان کا ہے کہ ترکی کو بھی اور ان کو پیسے دے کے یہ کام کر سکتے ہیں. ترکی نے امریکی پادری, جس کی وجہ سے ترکی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے, اس کو آزاد کر دیا, چھوڑ دیا ہے اسی صحافی کے قتل کے بعد. جیسا اشارہ کیا تھا کہ ترکی کی ایک عجیب ڈاوانڈول اور متزلزل قسم کی سیاست ہے جو پیش بینی کے قابل نہیں ہوتی کہ کب کیا کرنے والا ہے. اردوغان کچھ بھی کر سکتا ہے. امریکہ نے پہلے دھمکی دی تو ڈٹ گیا کہ نہیں چھوڑیں گے اس پادری کو, اور اب جب صحافی کا مسئلہ آیا ہے تو فوراً اس نے پادری کو آزاد کر دیا, امریکہ کے ساتھ دوستی کر لی ہے تاکہ سعودی عرب پر امریکہ کی مدد سے اردوغان اپنا دباؤ ڈالے. ہر ایک دراصل صحافی کی موت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. اردوغان اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے بن سلمان سے, یا اس دودھ دینے والی گائے, اس سے وہ سارے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ پھنس گیا ہے, اس سے جرم ہو گیا ہے, اور اس جرم سے مغربی ممالک اپنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اور امریکہ اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, ترکی اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے. ایسے میں سعودی عرب جو گھرا ہوا ہے اس وقت اس بحران میں, ہمارے وزیر اعظم صاحب پھر جا رہے ہیں اس سے ملاقات کرنے اور پاکستان کی معیشت کے لیے وہاں سے سہارا لینے. ظاہر ہے جو ملک پہلے ہی خود ہی ڈوب رہا ہے, جس کی حکومت مجرم ہے, جو ابھی تازہ اس کے صحافی کے خون اس کے ہاتھ میں ابھی ہیں, آستین پہ ابھی دھوئے بھی نہیں ہے اس نے ہاتھ, آستین ابھی اس کی رنگین ہے, اور پھر جا کر اس مجرم سے مل کے کیا کروائیں گے معلوم نہیں. یہ حکومت ہماری کیا کرنا چاہ رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی چونکہ صحافی آئے دن اپنے حقوق کے لیے بہت آواز اٹھاتے ہیں, شکایت کرتے ہیں کہ صحافی پاکستان میں قتل ہوتے ہیں, صحافی پکڑے جاتے ہیں, صحافیوں پہ سینسرشپ نازل ہو جاتی ہے, صحافت کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. یہ عجیب صحافی ہیں پاکستان کے کہ دنیا میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جسے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے, ایک صحافی کا قتل اور بہت ہی بہیمانہ اور متشددانہ جنایت کارانہ طریقے سے آرے سے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں بلا وجہ, بغیر کسی جرم کے, اور پاکستانی صحافیوں کی آواز تک نہیں نکلی, نہ کوئی اینکر بولا اس کے اوپر, نہ کسی نے کالم لکھا, نہ کچھ بھی. ایسے دوسرے تیسرے درجے کے لوگوں نے کچھ اظہارات کیے ہیں, لیکن وہ جو معروف ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس کی وجہ معلوم ہے, جیسا پہلے بارہا کہا ہے کہ سعودی عرب بقدر کافی فضلہ ان کے گلے میں ڈالتا ہے, پیٹ میں ڈالتا ہے, اور یہ فضلہ فور کبھی بھی سعودی عرب کے خلاف میں آواز نہیں اٹھاتے. یہاں موقع تھا ان کے لیے کہ اتنا بڑا جرم سعودی عرب نے انجام دیا ہے, صحافی کو قتل کیا ہے. پہلے اگر نہیں بولے تھے تو وہ شیعہ تھے, شیخ نمر کے لیے یہ صحافی نہیں بولے, چونکہ شیخ نمر صحافی نہیں تھے, ایک شیعہ عالم تھے, رہبر تھے, لیکن یہاں پر تو انہیں بولنے کی ضرورت ہے, لیکن ان کے منہ پر تالے پڑے ہوئے ہیں. ایک اور جو سعودی عرب نے اقدام کیا ہے کہ جس شخص نے قتل کیا تھا, اصل بندہ قاتل بن سلمان نے جس کو بھیجا تھا اور وہ قتل کر کے واپس سعودی عرب چلا گیا ہے, ایک 15 رکنی گروہ کے ساتھ, ٹیرورسٹ گروپ جتھا پورا, اسپیشل جہاز کے ذریعے سعودی عرب سے استنبول گئے ترکی میں, اور وہاں قتل کر کے اور اسی دن واپس آ گئے. ان کا جو اصل سرغنہ تھا, جو قتل کرنے والا, وہ کل یا پرسوں سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے. وہ اس کو مشکوک طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا اس کا, اور ایکسیڈنٹ حادثے میں, روڈ ایکسیڈنٹ میں مار دیا گیا اس کو, تاکہ یہ گواہی ہی ختم ہو جائے. کل کو اگر ترکی اس کو مانگتا ہے اور لے کر اسے اعتراف کرتا ہے اور وہ بتا دیتا ہے کہ یہ منصوبہ بن سلمان کا تھا, وہ گواہی ہی انہوں نے ختم کر دی ہے. اور تمام ممالک بن سلمان جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے برے بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے, کوئی ملک بحران حل کرنا نہیں چاہتا, سب اس پھنسے ہوئے شہزادے سے استفادہ کے چکر میں ہیں کہ اب پھنس گیا ہے لہذا اس سے جا کر آفر دو کہ ہم آپ کی مدد کریں گے, ہمیں کیا دو گے. ٹرمپ بھی لگا ہوا ہے, مغربی ممالک بھی لگے ہوئے ہیں, مشرقی ممالک بھی لگے ہوئے ہیں. اور سعودی عرب کے بارے میں دیگر نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے قطیف جو ایک شیعہ نشین علاقہ ہے, شہر جسے پہلے سے انہوں نے ویران کیا ہوا تھا, اس پر حملہ کیا اور اس کا محاصرہ کیا ہے, اور باقی تفصیلی رپورٹ نہیں دی ہے نہ وہ دیتے ہیں اخباروں میں کہ ان حملات کے نتیجے میں کیا ظلم و جنایت ہوتا ہے, کن لوگوں کو پکڑتے ہیں, زخمی کرتے ہیں یا جیلوں میں ڈالتے ہیں. پاکستان کے پڑوس میں افغانستان ہے, اور افغانستان میں پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں, کل شاید پارلیمانی انتخابات ہیں, اور انتخابات کے موقع پہ کافی گہما گہمی ہے افغانستان کے اندر, مختلف مسائل ہیں. سب سے جو اہم واقعہ تازہ ترین رونما ہوا ہے وہ کل دھماکہ ہوا, حملہ ہوا ہے طالبان کا قندھار شہر کے اوپر, اور قندھار میں انہوں نے پولیس سربراہ, پولیس کا جو صوبائی قندھار صوبے کا چیف تھا, وہ انہوں نے قتل کر دیا ہے, طالبان نے جنرل رازق اسے مار دیا ہے, اور ساتھ ہی انٹیلیجنس کا جو سربراہ تھا اسے بھی انہوں نے قتل کر دیا طالبان نے. امریکی جو کمانڈر تھا فوج کا وہ بھی زد میں تھا لیکن اسے چھوڑ دیا, انہوں نے بچ گیا ہے وہ, گویا خود طالبان نے ہی اجتناب کیا اس کو مارنے سے, نہ یہ کہ اپنی مہارت سے بچ گیا ہے, کسی وجہ سے طالبان نے ہی چھوڑ دیا ہے, ان دو کو مار دیا ہے. اور یہ افغان الیکشن کے موقع پر سب سے بڑی ہونے والی کاروائی ہے. یہ جنرل جو مرا ہے جنرل رازق, اس کی خصوصیت یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ طالبان دشمن تھا, اور طالبان سے زیادہ پاکستان دشمن تھا یہ شخص. کھل کے یہ کہتا تھا کہ میں طالبان کے ساتھ کسی دن بھی مل بیٹھوں گا لیکن پاکستان کو نہیں چھوڑوں گا, اور پاکستان کے متعلق کافی شدت اس کے اندر تھی اس شخص میں, اور وہ لابی جو پاکستان دشمن افغانستان کے اندر بنائی گئی ہے اور بنی ہے, یہ وہ شخص تھا. ظاہر ہے اب یہ قتل اور یہ حادثہ طالبان نے کیا ہے, اور پاکستان پہلے سے متہم ہے کہ طالبان کا سپورٹر ہے, تو یہ افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان کی طرف رخ مڑے گا اس کا, اگرچہ ہمارے حکمرانوں نے اس کی مذمت کی ہے اس حملے کی اور قتل کی, لیکن ظاہر ہے افغانستان قدیم سے یہی سیاست اپنائی ہوئے ہے کہ سب کچھ پاکستان افغانستان میں کرا رہا ہے. اس الیکشن میں, افغان کا جو الیکشن ہونے جا رہا ہے, اس میں افغانستان کے اندر ایک بہت شدید پرتشدد قوم پرستی کی لہر جاگی ہے, قومیت کا عنصر بہت شدت کے ساتھ اس میں پیش آ گیا ہے, اور زیر الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد بھی یہ قوم پرستی بہت شدت کے ساتھ نقصان دہ ہوگی افغانستان کے لیے. قوم پرستی کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ لہر بھی دوبارہ جاگی ہے, اور اس کو گلبدین حکمت یار جو سابقہ جہادی رہ چکے ہیں, افغان جہاد میں معروف لیڈر ہیں, وہ زیادہ اس کو ہوا دے رہے ہیں. فرقہ وارانہ یعنی شیعہ سنی مسئلہ گلبدین زیادہ اٹھا رہے ہیں, اور وہ اس سیاست کے ذریعے سے اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں. طالبان اس وقت بہت مضبوط پوزیشن میں آ گئے ہیں افغانستان کے اندر, چونکہ روس ان کی مدد کر رہا ہے اور دیگر چند ممالک ان کی مدد کر رہے ہیں, داعش مکمل طور پر اسے مستقر کر دیا گیا ہے, امریکہ کا حمایت یافتہ گروہ داعش ہے, روس کا حمایت یافتہ گروہ طالبان ہیں اور امریکہ دونوں طرف ہے، داعش بھی لایا ہے اور افغان حکومت کی بھی سرپرستی کر رہا ہے اشرف غنی، اور یہ گروہ حکومت یہ انڈیا کے زیر اثر بھی ہے، ہندوستان سے بہت دوستانہ اور قریبی تعلقات ہیں افغان حکومت کے، اور ہندوستان افغانستان دوستی اس میں پہلا شکار پاکستان ہوتا ہے، وہ پاکستان کے مفادات کو پہلے ہدف بناتے ہیں، اس لیے ہندوستان کے اندر بھی ایسے علامتیں ظاہر ہوتی ہیں، شدت آ رہی ہے پاکستان کی نسبت روز بروز، اور افغانستان کے ساتھ بھی ان کا ایکا کیا ہوا ہے، اس لیے افغانستان مستقبل میں اس الیکشن کے بعد یہ جو نئی لہریں اٹھی ہیں ابھی الیکشن کمپین کے اندر، قوم پرستی اور فرقہ وارانہ اور اس کے مشابہ اور پاکستان دشمنی، خصوصاً یہ قتل جو ہوا ہے، یہ ظاہر ہے اب وہ ڈالیں گے پاکستان کے اوپر، اور اس کے جواب میں رد عمل میں پاکستان کے اندر ناامنی پیدا ہونے کا زیادہ خدشہ ہے۔ یہ ہندوستان میں ایک تو کشمیر میں بہت تشدد بڑھ گیا ہے، اور دوسرا جو ہندوستان کے اندر پاکستان دشمنی کو روز بروز ہوا دے رہے ہیں، چونکہ اگلے سال 2019 میں ہندوستان میں انتخابات ہیں، اور وہ انتخابات جیتنے کے لیے ہر پارٹی کو پاکستان دشمنی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہوتا ہے، اور تیسرا نقطہ یہ کہ ہندوستان میں جو انہوں نے ماڈرن ہندوستان بنایا ہے، ایک ہم جنس بازی کو حق قرار دیا ہے، آزادی دے دی ہے، اور ساتھ ہی شادی شدہ عورتوں کے ساتھ تعلقات، ناجائز تعلقات کو قانونی حیثیت دے دی ہے، یہ ظاہراً سارے ہندوستانیوں نے بلا تفریق مذاہب و دین سب نے قبول کر لیا اس کو، چونکہ کہیں سے کوئی آواز مخالفت میں بھاری آواز، جاندار آواز نہیں اٹھی، کوئی سارے ہی اس پر راضی ہیں، بلکہ بعض ہندوستان کے جو ہندو مذہبی طبقہ ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ تو مذہبی لحاظ سے بھی ٹھیک ہے، چونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے بھگوان بھی ایسے ہی تھے، وہ یہ کام کیا کرتے تھے، تو یہ بھگوانوں کا کام ہے، سنت ہے ان کی، اگر بن گئی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہندوستان کے سرمایہ دار بہت خوش ہوئے ہیں اس سے، یہ تعجب کی بات ہے، سرمایہ دار لابی، انہیں بزنس کا نیا موقع مل گیا ہے، ابھی اس کاروبار کو چمکانے کے لیے، یہی شاہ وترانی کو انہوں نے کہا کہ چونکہ دنیا میں پابندی ہے، اب توجہ کریں کہ یہ پہلے سے ہندوستان کے لیے تجویز قدیمی ہے، آج سے شاید 20 سال پہلے، اس وقت حکومت مجھے یاد نہیں کس کی تھی، اس حکومت کے اندر 15 سے 20 سال پہلے کی بات ہے، باقاعدہ طور پر ہندوستان میں بھی معیشت کے مسائل تھے اور معاشی بحران پر غلبہ پانے کے لیے یہ تجویز ہندوستان کے اندر سے بھی تھی اور ہندوستان کے باہر سے بھی دیگر اداروں نے بھی دی تھی کہ پاکستان ہندوستان اپنے درآمد بڑھانے کے لیے فحاشی کو قانونی شکل دے دے، جسم فروشی، یعنی یہ نعوذ باللہ زنا اور لواط کو قانونی بنا دے، تاکہ ساری دنیا کے لواطی اور زانی ہندوستان آئیں، جس طرح ٹورسٹ آتے ہیں یہاں آ کر یہ شہوترانی کریں، اس سے ہندوستان کی معیشت بہت بڑھ جائے گی، اور یہ قدم ہوا بھی تھا کہ اس وقت ہندوستان میں طوائفوں کو باقاعدہ لائسنس دے دیے گئے تھے تاکہ ان پر ٹیکس لگایا جائے، جو یہ کاروبار پہلے سے کر رہے تھے انہیں باقاعدہ سرکاری طور پر منظور کیا گیا تاکہ ان سے ٹیکس لیا جائے، گورنمنٹ کو فائدہ ہو، یہ کاروبار منافع بخش کاروبار ہے۔ اب لگتا ہے کہ یہ جو قانون بنا ہے، سپریم کورٹ نے اجازت دے دی ہے، تو سرمایہ دار طبقہ بہت خوش ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس میں بھاری سرمایہ لگا کر، جو ابھی لگا بھی چکے ہیں ابھی تک، اور مزید بھاری سرمایہ اور لگا کر تو ہندوستان کو ساری دنیا کے مرکز فساد بنا دیں گے، پوری دنیا کے لیے، چونکہ باقی دنیا میں کھل کے اجازت نہیں ہے ان لوگوں کو، نہ شادی شدہ خواتین کو چھیڑ سکتے ہیں، پوری دنیا میں نہیں چھیڑ سکتے، آپ شادی شدہ خاتون کو نہیں چھیڑ سکتے، پوری دنیا میں قوانین پابندی ہے، ہندوستان میں آزادی ہے، جیسے مرضی ہے ساتھ ملا لیں آپ، اسی طرح انہوں نے وہاں اجازت بھی دے دی اب جنس بازی کی، لہذا اب پوری دنیا کا فساد یہ ہندوستان منتقل کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، اہتمام کر رہے ہیں، اور ہندوستان کے سرمایہ دار بہت خوش ہیں اس حکومتی مصوبے سے اور حکومتی پالیسی سے، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اندر اگر یہ فساد کا اڈہ بنتا ہے تو سمجھو ساری دنیا آلودہ ہے، چونکہ ہندوستان بڑی تہذیب ہے، ایک معمولی ملک نہیں ہے جس کے اندر 100 کروڑ سے زیادہ عوام رہتے ہیں، 100 کروڑ عوام میں اگر یہ فساد ڈالیں گے تو پھر یہ سارا پوری دنیا میں خود ہی منتقل ہو جائے گا، اور پاکستان ویسے ہی ہر لحاظ سے ہندوستان کی زد میں ہے، وہ کام جو ہندوستان میں ہوتا ہے وہ پاکستان میں حتماً ہوگا، کیونکہ پاکستانی لباس وہی پہنتے ہیں جو ہندوستان سے آئے، یا عورتیں مہندی وہی لگاتی ہیں جو ہندوستان سے ڈیزائن تصویب ہو کے آتا ہے، چوڑیاں وہی پہنتی ہیں جو وہاں سے آتا ہے، ہر کام ہندوستان سے تہذیب منتقل ہوتی ہے پاکستان، تو ظاہر پاکستان بچانا ناممکن ہے پھر اگر ہندوستان میں یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، یعنی ہو گیا ہے اب تو ہندوستان کے لیے کوئی چارہ جو، چونکہ کوئی آواز ہے ہی نہیں ہے ہندوستان کے اندر مطلقہ، نہ مسلمان کی نہ غیر مسلمان کی، ایسے لگتا ہے کہ یہ منتظر تھے اس قانون کے، یا گویا منتیں مانی ہوئی تھیں انہوں نے کہ ایک دن آئے ایسا قانون تصویب ہو جائے تاکہ ان کو لذت کا موقع ملے اور فساد کا موقع ملے، لیکن یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا جب نابود کرنا چاہتا ہے کسی معاشرے کو، اذا ارادنا ان نہلک قریۃً، اللہ کا قانون ہے کہ جب ہم کسی قریہ کو نابود کرنا چاہتے ہیں، تباہ کرنا چاہتے ہیں، امرنا مترفیہا، ہم اس کے عیاشوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کے اندر فساد کرتے ہیں، ففسدوا فیہا، وہ اس کے اندر فساد کرتے ہیں، اور واتممنا، اور پھر ان کے اوپر وہ اتمام حجت ہو جاتی ہے، اور اس اتمام حجت کے بعد فدمرناہا تدمیرا، وہاں پر ہم اس کو مثل دیتے ہیں، جس طرح قوم لوط مثل دی خدا نے، اسی تدمیر ہوئی، تدمیر یعنی بالکل مثل کے پاؤڈر بنا دینا، یہ جرم اس انجام تک پہنچتا ہے، ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہندوستان میں انشاءاللہ عوام اور متدینین اور غیرت مند لوگ وہ احساس کریں اور اپنے ملک و قوم کو بچائیں اس فساد سے، اور خدا انہیں توفیق دے اور شعور دے انشاءاللہ، اور خدا و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار تمام مظلومین عالم کو ظالمین کے شر سے نجات عطا فرمائے انشاءاللہ، وصلی اللہ علی محمد۔